الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته محترم دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو ماں اور بہنوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی کی تلاوت کی سعادت نصیب ہوئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه جس کے یہاں اولاد پیدا ہو اللہ تعالی جسے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے اس کے لیے ضروری ہے کہ دو کام کریں ایک یہ کہ اسے اچھا نام دے اور دوسرا یہ کہ اس کی تربیت اچھی کرے اور اس کو اچھا ادب سکھلائے اولاد اللہ تعالی کی طرف سے ایک نعمت ہے اور ہر نعمت کا ایک شکر ہے اور شکر کا اہم رکن یہ ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس نعمت کے سلسلے میں جو احکام لاگو کیے ہیں ان احکام کو ہم بجا لائیں مثلا یہی اولاد اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے اب اس نعمت کے ملنے پر ہمیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانا چاہیے اب شکر بجا لانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اولاد کے سلسلے میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اور اللہ تعالی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی احکام صادر فرمائے ہیں ان احکام کی ہم پابندی کریں اولاد کی نعمت کے سلسلے میں جو بنیادی حکم ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت کریں انہیں اچھا مسلمان بنائیں اچھا مؤمن بنائیں اچھا انسان بنائیں انہیں اخلاق سے آراستہ کریں ان کے دلوں میں اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی عظمت پیدا کریں، محبت پیدا کریں، انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وابستہ کریں، انہیں اچھا علم دیں، علم قرآن، علم حدیث، علم شریعت، کم سے کم ان کے لیے اتنے علم کا انتظام کریں کہ وہ حلال اور حرام میں فرق کرنے والے ہوں، ان کی زندگی میں پیش آنے والے جتنے واقعات ہیں ان سب واقعات میں کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز ناجائز ہے، ان سب چیزوں کا انہیں علم ہو، اور ان کے دلوں میں تقویٰ پیدا کرے، خوف خدا پیدا کرے، آخرت کی فکر پیدا کرے، اور آخرت کی فکر اس درجے کی ہو کہ علم کے ذریعے جن چیزوں کے فرض ہونے کا، ضروری ہونے کا ان کو علم ہو جائے، ان کو کرنے والے بن جائے، اور علم کے ذریعے جن چیزوں کے حرام اور ناجائز ہونے کا ان کو علم ہو جائے، ان سے بچنے والے ہو جائے۔ تربیت کا معنی میرے بھائیو یہ ہے، تربیت کا معنی یہ نہیں کہ آپ نے 5 سال کی عمر میں انہیں مدرسے میں داخل کر دیا، مدرسے کے حوالے کر دیا، 13, 14, 15 سال کی عمر میں انہوں نے مدرسہ چھوڑ دیا اور آپ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے۔ ایک بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ اس کے علاج کی فکر کرتے ہیں، اور اس فکر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، ضرورت پڑی تو دوا خانے میں، ہسپتال میں لے جاتے ہیں، مگر ماں باپ صرف اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ڈاکٹر نے جو دوائی تجویز کی ہے، ڈاکٹر نے اس کی صحت کے لیے جو پروگرام مرتب کیا ہے، بچہ اس پروگرام پر چل رہا ہے یا نہیں، ڈاکٹر کی ایڈوائس پر اور ڈاکٹر کی نصیحت پہ عمل کر رہا ہے یا نہیں، اس کی بھی ماں باپ نگرانی کرتے ہیں، اور بچے کی صحت میں کوئی ترقی ہو رہی ہے یا نہیں، اس کی بیماری میں کچھ کمی آ رہی ہے یا نہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دوا خانے کے حوالے کر دیا، ہسپتال کے حوالے کر دیا، ڈاکٹر کے حوالے کر دیا اور فارغ ہو گئے۔ تو اولاد کی تربیت یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ ہماتن اس کی طرف متوجہ رہے اور اس سلسلے میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑے، اس سلسلے میں کوئی موقع اور کوئی اپرچونٹی ہاتھ سے جانے نہ دے۔ یہ نہ دیکھیں کہ بچہ بہت چھوٹا ہے، یہ اس وقت کیا سمجھے گا، نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں احادیث میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں میں سے کسی ایک نے اپنے منہ میں صدقے کی، زکات کی کھجور ڈال دی۔ اب سیدوں کے لیے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے لیے زکات اور صدقات کا مال استعمال کرنا کھانا جائز نہیں ہے۔ تو جب حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما میں سے کسی ایک نے، بچپن میں تھے، بہت چھوٹے تھے، مسائل سے واقف نہیں تھے، تو وہاں کھجور پڑی ہوئی ہوگی صدقات کی، زکات کی، اس میں سے ایک اٹھا لی اور اٹھا کر کے منہ میں رکھ دی۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے، کوئی غلطی کر لیتا ہے، تو اللہ کے یہاں معاف ہے۔ اور وہاں ایک فقر کا، فاقے کا عام ماحول تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پورے 2 مہینے گزر جاتے تھے، اور حال یہ ہوتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں چولہے کو جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، اس لیے کہ گھر میں ایسی کوئی چیز آتی ہی نہیں تھی جسے پکائی جا سکے۔ تو یہ بات سننے والے نے پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اگر چولہا نہیں جلتا تھا تو تمہاری زندگی کیسے گزرتی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہیں سے کھجوریں آ جاتی تھی، کھجور کھا لیتے تھے، کہیں سے پانی مل جاتا تھا، پانی پی لیتے تھے، دو دو مہینے تک۔ تو فقر فاقہ عام، اور چھوٹا بچہ اگر اس نے منہ میں ایک آدھ کھجور ڈال دی اور پھر دیکھنے والے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دل میں رحمت ہی رحمت، ان کے دلوں میں اتنی زیادہ رحمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مصلی پہ نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں اور پیچھے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے میرے کانوں میں، تو اس کی ماں کی بیتابی کا خیال کرتے ہوئے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی نماز میں۔ تو اتنا رحمت والا دل، تو ایک طرف فقر و فاقہ عام، حسنین میں سے جو صاحب بھی تھے چھوٹے عمر میں، نابالغ اور بالکل چھوٹے، اس لیے کہ اگر 6, 7, 7, 8 سال کے ہوتے تو ان کو مسئلہ کسی نہ کسی درجے میں معلوم ہوتا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں میں بہت زیادہ تقویٰ تھا، تو بالکل بچپنا ہی ہوگا۔ اور پھر یہ کہ دیکھنے والے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن منہ میں جو کھجور رکھ دی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ایک تربیت کا موقع تھا اسے ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اس لیے کہ بالکل بچپنا، اور بچپن میں جو بھی واقعہ پیش آتا ہے، جو بات کہی جاتی ہے، وہ پتھر پر نقش کی طرح، پتھر پر لکیر کی طرح نقش ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھی تجربہ ہے سب کو کہ 10 سال پہلے کے ہمیں واقعات اتنے مستحضر نہیں ہوتے جتنے اپنے بچپن کے واقعات مستحضر ہوتے ہیں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا کہ اس وقت شاید میرا نواسا اس مسئلے کو نہ سمجھ سکے مگر اس کے دل دماغ میں یہ واقعہ بیٹھ جائے گا، اور واقعہ بیٹھ جائے گا تو 10 سال 12 سال 15 سال کا ہوگا، 20 سال کا ہوگا، تو یہ واقعہ اس کے سامنے آتا رہے گا اور اس واقعے سے اسے بڑا فائدہ پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے چھوٹے تھے کہ بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ ان کے منہ میں انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کر وہ کھجور نکالی، نکال دی کھجور، انگلی منہ میں ڈال کر کھجور نکال دی، گویا یہ بتلایا کہ یہ کھجور آپ نہیں کھا سکتے، یہ بری چیز ہے، گندی چیز ہے، ہمارے لیے جائز نہیں۔ منہ میں چلی جانے کے بعد بھی دیکھو میں بیٹا نکال رہا ہوں، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے، انا لانا کل صدقہ، ہم سید لوگ ہیں، سید لوگوں کے لیے صدقہ اور زکات کا مال کھانا جائز نہیں ہے۔ اب وہ اتنے چھوٹے کیا سمجھیں گے کہ صدقہ کیا ہے، کیا سمجھیں گے کہ زکات کیا ہے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت سلیٹ اس کی بالکل کوری ہے، اس کے اوپر جو چیز بھی نقش ہو جائے گی وہ زندگی بھر اسے کام آئے گی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بچپن میں میری والدہ نے میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا تکیہ بنایا تھا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ تکیہ جو میری والدہ نے میرے لیے بنایا تھا وہ مجھے اتنا پیارا تھا کہ بجائے اس تکیے کو سر کے نیچے رکھنے کے میں اپنے سینے پہ رکھ کے سو جاتا تھا۔ اب امی سے بھی بہت محبت تھی، ابا سے بھی بہت محبت تھی، تو ایک دن ابا نے مجھ سے یہ کہا کہ زکریہ میرے لیے تکیہ لے آؤ۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ 3, 3.5, 4 سال کی عمر ہوگی، چلنے پھرنے لگ گئے تھے، تو تربیت ایسی کی جاتی تھی کہ اسی وقت سے ڈسپلن ان کی زندگیوں میں لائی جاتی تھی. مگر یاد رکھو میرے بھائیوں، تربیت جو کرنی ہے، ڈسپلن جو ان کی زندگیوں میں لانی ہے، اس میں ان پر ظلم نہ ہو، ظلم نہ ہو. اس قسم کے واقعات کو سن کر اپنے دل میں اپنے بچوں کی تربیت کی فکر ضرور پیدا کرو، مگر اس کو نقل مت کرو. پیار کی ضرورت ہے، شفقت کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے. بچے کے اوپر ایسی کوئی سختی نہ کی جائے جس کی وجہ سے اس کے جسم کو نقصان پہنچے یا اس کی سائیکولوجی کو نقصان پہنچے. کبھی کبھی بچے بچپن میں ایسے پیسے جاتے ہیں ماں باپ کی طرف سے کہ سائیکولوجیکلی وہ کبھی بھی پھر ہمت کے ساتھ کوئی کام زندگی میں نہیں کر پاتے. بچوں کو جو تنبیہ کرنی ہے، بچوں کی جو تربیت کرنی ہے، بچوں کے لیے جو سختی کے اصول تجویز کیے گئے ہیں، اس میں شریعت مطہرہ نے بڑے اصول مرتب کیے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے چہرے پر ہاتھ لگائے، یعنی مارے. آقا کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے غلام کو چہرے پر مارے. شارحین لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ یہ ہے کہ غصے میں کسی نے ہاتھ اٹھایا چہرے پہ مارا تو اس پورے جسم کے اندر سب سے زیادہ ظاہر میں نظر آنے والے اعضاء میں سے سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ شرافت والا عضو جو ہے وہ چہرہ ہے. ہاتھ سے زیادہ، پاؤں سے زیادہ چہرہ. اور شارحین نے لکھا ہے کہ چہرہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں بڑی قیمتی چیزیں ہیں. دماغ چہرے میں ہے، کان سننے کی قوت چہرے میں، آنکھ دیکھنے کی قوت چہرے میں، ناک سونگھنے کی قوت چہرے میں، زبان چکھنے کی قوت چہرے میں، دانت چبانے کی قوت چہرے میں. اگر کسی نے غصے میں آ کر ہاتھ اٹھایا اور چہرے پہ مار دیا، اور اگر کسی غلط جگہ پہ لگ گیا، تو ہمیشہ کے لیے ایک بچے کی خوبصورتی ختم ہو سکتی ہے. بچہ ہے، بچی ہے، ان کی خوبصورتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے. آنکھ کی بینائی زائل ہو سکتی ہے، کان میں سننے کی قوت ختم ہو سکتی ہے، موت واقع ہو سکتی ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک آقا بھی اپنے غلام کو چہرے پر مار نہیں سکتا، چہرے پر مارنا ممنوع. اور غصے کی حالت میں مارنا بھی ممنوع، یعنی کسی کو اگر تنبیہ کرنے کا موقع بھی آئے تو غصے کی حالت میں کسی کو مارنا ممنوع. کیوں؟ اسے کہ غصے کی حالت میں اگر کوئی کسی کو مارتا ہے، سرزنش کرتا ہے، تو اس میں حد سے تجاوز کرنے کا اندیشہ ہے. اسکولوں کے اندر پتہ نہیں آج کل کیا نظام ہے، ایک زمانے میں کین کا اور سوٹی مارنے کا رواج تھا کہ اگر کوئی طالب علم کوئی غلطی کرتا تھا تو اسے سوٹی ماری جاتی تھی، کین اس کو ماری جاتی تھی. تو شریعت مطہرہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر سوٹی مارنے کی ضرورت پیش آئے کسی بچے کو تنبیہ کرنے کے وقت، تو اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ مارنے والے کے دل دماغ میں غصہ نہ ہو. غصے کے ساتھ استاد اپنے شاگرد کو مار نہیں سکتا. غصے کے ہوتے ہوئے ماں باپ اپنی اولاد کو مار نہیں سکتے، سزا نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب غصہ ہوتا ہے تو آدمی حد سے تجاوز کر جاتا ہے. اب جب غصہ نہیں ہوگا تو پھر سوال یہ ہے کہ غصہ نہیں ہوگا تو پھر بچے کو تنبیہ کیسے ہوگی؟ غصہ نہیں ہے مگر غصے والی شکل ذرا بناؤ، ایسے ہی شکل بناؤ بچے کو ڈرانے دھمکانے کے لیے. اور غصے کی جب شکل بنا کر باپ کو اگر سوٹی مارنے کی ضرورت بھی پیش آئے گی تو غصہ نہیں ہوگا، اس لیے اندر شفقت ہوگی، تو سوٹی مارے گا مگر اس طرح مارے گا کہ بچے کو کوئی چوٹ ووٹ نہیں آئے گی مگر بچہ گھبرا جائے گا. دیکھو شریعت مطہرہ کی یہ تعلیمات ہیں. اب کسی جگہ پر اگر کسی بچے کو بے تحاشا مارا جاتا ہے, زخمی کر دیا جاتا ہے, اس کے جسم کی, اس کی سائیکولوجی کی, نفسیات کی رعایت نہیں کی جاتی, اس کی وجہ سے اسلام کو بدنام نہیں کرنا چاہیے. وہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے. اگر کوئی غصے کا مریض ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس غصے کی بیماری کے اندر نہ کرنے کا کام کرے گا, تو اسے اسلام کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا. اور یہ جو اکابر کے واقعات ہمارے سامنے ہیں میرے بھائیوں, اکابر کے واقعات, تو اکابر کے واقعات کا معاملہ بہت عجیب ہے. ان کا اللہ جل جلالہ وامن والہ کے ساتھ ایسا ربط ہوتا ہے, ایسا تعلق ہوتا ہے کہ بسا اوقات ان کے قلب پر اللہ کی طرف سے کوئی بات وارد ہوتی ہے کہ یہ کام اس وقت اس طرح کر لیجیے. اخلاص ان کا اعلیٰ درجے کا. اور بھائی یہ تو سب مانتے ہیں, سب سمجھتے ہیں کہ کیرٹ اینڈ سٹک دونوں کے بغیر کوئی سیدھے راستے پر نہیں رہ سکتا. آپ کو انسینٹیو بھی دینا پڑتا ہے اور آپ کو دھمکانا بھی پڑتا ہے. اگر پاس ہوں گے تو سرٹیفکیٹ ملے گا, اگر فیل ہوں گے تو پھر اسی سال میں بیٹھنا پڑے گا. یہ کیرٹ اینڈ سٹک ہی تو ہے. اگر پاس ہوں گے تو آگے والے سال میں, اور اگر پاس نہیں ہوں گے تو اسی سال میں رہنا پڑے گا, آپ کو سند نہیں ملے گی. یہ دھمکی تو ہے, یہ تنبیہ تو ہے. اگر آپ ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیں کہ تنبیہ بالکل نہ ہو, سزا بالکل نہ ہو. اس وقت ہمارے ملک کے جو سینکڑوں مسائل ہیں نئی نسل کے نوجوانوں کے, اس وقت یہ گینگسٹر کا کلچر جو پورے ملک میں پیدا ہو چکا ہے, اور اس وقت یہ ٹین ایجرز 13-13, 14-14, 15-15 سال کے بچے چھریاں لے کر گھوم رہے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں, اور تقریباً ہر مہینے خبر آتی ہے کہ ایک اور بچے کو قتل کر دیا گیا ہے. یہ تربیت کے صحیح اصول کو نہ اپنانے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس لیے کہ فیملی کا جو فیبرک ہے وہ پورا ٹوٹ چکا ہے. بے شمار بچے ایسے ہیں میرے بھائیوں, بے شمار بچے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہو رہے ہیں, نکاح میں آتے ہی نہیں اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے. اب یا تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ماں کی ممتا سے محروم ہو جاتا ہے, یا باپ کی نگرانی سے محروم ہو جاتا ہے, یا ایک کہ دونوں کی نگرانی سے محروم ہو جاتا ہے. اسے فوسٹر پیرنٹس مل جاتے ہیں, وہ سوشل سروسز کے حوالے ہو جاتا ہے, اور پھر اس کا صرف اتنا خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی تعلیم ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں, ایجوکیشن میں ٹھیک جا رہا ہے یا نہیں, اور اس کی جسمانی پرورش ہو رہی ہے یا نہیں. اخلاقی اعتبار سے اس کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا. اسی وجہ سے میرے بھائیوں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. ڈرگ کا بازار گرم چاروں طرف, بد اخلاقی کی کوئی انتہا نہیں. ایک تو ہے اعلی معیار کا اخلاق جو دیندار لوگوں میں ہوتا ہے, مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, ہر مذہب میں جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کے یہاں معیار بہت اونچا ہوتا ہے اخلاق کا. ماں باپ کی نافرمانی کے لیے سب منع کرتے ہیں, شراب کے لیے منع کرتے ہیں, زنا کے لیے منع کرتے ہیں, چوری کے لیے منع کرتے ہیں. مگر میرے بھائیوں اس وقت پوری دنیا میں, ہمارے ملک میں بھی جہاں ہم رہتے ہیں, یہاں پر بھی اخلاق کی گراوٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اخلاق کا انحطاط اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے, چرچوں میں نہیں جاتے, اپنے مندروں میں نہیں جاتے, مسجدوں میں نہیں جاتے, یا یہ کہ جو بالکل ایتھیسٹ ہے, مذہب کو مانتے ہی نہیں, وہ بھی نئی نسل کے مستقبل کے بارے میں فکر مند نظر آ رہے ہیں. انہیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی جگہ پر لوگوں کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے سٹک اینڈ کیرٹ, کچھ پیار محبت بھی چاہیے ان کو اور کچھ خوف بھی چاہیے. مگر اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ محبت بہت زیادہ ہو, محبت اتنی زیادہ ہو کہ اس محبت کے بعد اگر کسی وقت سختی کی جائے تو اس سختی کی وجہ سے بچے کے دل میں آپ کی نفرت پیدا نہ ہو جائے، بلکہ محبت اتنی زیادہ ہو کہ جب آپ کو سختی کرنے کی نوبت آئے تو بچہ شرمندہ ہو جائے، اسے شرم آئے کہ میرا باپ میرے لیے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، میرے ساتھ اتنی شفقت کا معاملہ کرتا ہے، میرا باپ میرے لیے سب کچھ کرتا ہے اور آج میرے باپ کو میرے اوپر غصے ہونے کی نوبت آئی، میں نے بہت برا کیا، میرے والد کو میں نے ناراض کر دیا۔ تو اگر محبت ہی محبت ہوگی اور بچے کی زندگی میں جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی تب بھی میرے بھائیوں ناکام، اور اگر سختی ہی سختی ہوگی اور محبت نہیں ہوگی تب بھی ناکام۔ محبت اور تنبیہ دونوں کی ضرورت ہے، مگر محبت کا پہلو زیادہ ہونا چاہیے، یعنی محبت جو ہے وہ اصل ہے اور سختی عارضی ہے، ٹیمپوریری ضرورت کے وقت صرف، وہ اصل نہیں ہے۔ اصل جو ہے اصل محبت، نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ محبت ہی کرنا چاہتا ہوں، مگر جہاں کہیں ضرورت پیش آئے تو پھر تنبیہ کرنی چاہیے، ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور یہ بہت بچپن سے، اس کی بہت بچپن سے ضرورت ہے، بہت بچپن سے۔ جیسے ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتا چلتا ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں سے پتا چلتا ہے، جیسے ہمارے اکابر کی زندگیوں سے پتا چلتا ہے، سلف صالحین کی زندگیوں سے پتا چلتا ہے۔ ورنہ اگر بچپن میں بے دینی کی طرف، بد اخلاقی کی طرف توجہ نہیں کی گئی میرے بھائیوں، تو بڑا ہو کر کے پھر یہ قابو سے باہر ہو جائے گا۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے 5 سال کا، وہ اپنے 7 سال 8 سال کے بھائیوں کے ساتھ گستاخی سے پیش آتا ہے، گالی بول دیتا ہے، فوراً تنبیہ کی ضرورت ہے، فوراً اسے متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بری چیز ہے بیٹا۔ اب ہوتا کیا ہے گھروں کے اندر، اگر چھوٹا بچہ بڑے بھائی کی کوئی گستاخی کر لیتا ہے، چھوٹا سا بچہ اگر باپ کی گستاخی کر لیتا ہے تو ماں کے لیے وہ ایک فن کی چیز ہو جاتی ہے، اور اگر چھوٹا بچہ ماں کی گستاخی کر لیتا ہے تو باپ اس کے ساتھ ہنستا ہے۔ اس سے بچے کے اندر ہمت بڑھ رہی ہے بڑوں کی گستاخی کرنے کی، اور پھر یہ آج کی گستاخی کل کی بہت بڑی گستاخی ہو جائے گی، یہ نافرمانی کی شکل اختیار کر لے گی۔ ایک چور کو گرفتار کیا گیا، اور مہا چور تھا، بہت بڑا چور، بہت بڑا چور۔ فیصلہ یہ ہوا کہ یہ کئی مرتبہ چوری میں پکڑا گیا ہے، ڈاکہ ڈالنے میں پکڑا گیا ہے، اب اس کی ایک ہی شکل ہے کہ اسے پھانسی کی سزا دی جائے۔ فیصلہ ہو گیا پھانسی کی سزا کا۔ اس کو پھانسی میں چڑھانے سے پہلے اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی آخری امید ہے، آخری تمنا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے، میں میری والدہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ دور کھڑی تھی، اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے آئی ہوئی تھی۔ کہا کہ بہت اچھی بات ہے، لایا گیا اس کی والدہ کو۔ اس نے کہا کہ میں میری والدہ کو بہت خفیہ بات کرنا چاہتا ہوں، سیکرٹ ہے، بالکل کان کے قریب جا کر کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، اس کی ماں نے کان دھرا اور وہ بھی اپنی ماں کے کان کے قریب پہنچا، اور اس نے اپنی والدہ کے کان کو اپنے منہ میں لے لیا اور دانتوں سے چبایا، اور چبا کر آدھا کان کاٹ لیا اس نے۔ اب ماں بڑی پریشان، بہت دکھ میں چیختی چلاتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بڑا نالائق آدمی ہے، شریر آدمی ہے، اتنا بڑا چور اور مرتے مرتے بھی اپنی والدہ کے ساتھ ایسا معاملہ۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ہمیں بھی تو پوچھو کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا مرتے مرتے ہماری والدہ کے ساتھ۔ کہا کہ آج میں جو پھانسی پہ چڑھ رہا ہوں میری ماں کی وجہ سے چڑھ رہا ہوں، میری ماں کی وجہ سے چڑھ رہا ہوں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بچپن میں میں چھوٹی موٹی چیز اڑوس پڑوس والوں کے گھروں سے چوری کر کے لے آیا کرتا تھا، تو بجائے تنبیہ کرنے کے میری والدہ بھی اس میں میرے ساتھ شریک ہو جاتی تھی۔ انڈا چوری کر کے لے آیا، پکا کر کے دونوں کھا رہے ہیں، اگر میری والدہ اس وقت مجھے تنبیہ کر دی کہ بیٹا یہ چوری ہے، ہماری شریعت میں منع ہے، ہمارے ملک کے قانون کے خلاف ہے، یہ یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے، پیار محبت سے سمجھاتی، پھر بھی میں باز نہ آتا تو مجھے ڈانٹتی، سزا دیتی، تو میری عادت بچپن ہی میں ختم ہو گئی ہوتی، میں اتنا بڑا چور نہ بنتا، اور اتنا بڑا چور نہ بنتا تو مجھے آج پھانسی پہ لٹکایا نہ جاتا۔ آج جو مجھے لٹکایا جا رہا ہے یہ میری ماں کی وجہ سے۔ یہ چھوٹی بیماریاں میرے بھائیوں ہمارے بچوں میں جو ہوتی ہے، ان کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے تب جا کر کے یہ بڑی عمر میں بیماریاں بڑا درخت بن کر کے ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمتہ اللہ علیہ بہت چھوٹے تھے، 3-4 سال کے، حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے ایک تکیہ دیا تھا بہت خوبصورت، تو میرے والد ایک مرتبہ کچھ آرام کرنا چاہ رہے تھے تو میرے والد نے کہا، مولانا یحییٰ صاحب رحمتہ اللہ علیہ حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کے بہت ہی چہیتے خادم، تو مولانا یحییٰ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے بہت احتیاط فرمایا حضرت شیخ الحدیث صاحب کی تربیت پر، اور اس تربیت کا اثر بھی حضرت شیخ الحدیث صاحب کی زندگی میں نظر آیا۔ تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا نے ایک دن کہا کہ زکریا تکیہ لے آؤ میرے لیے، میں ذرا لیٹنا چاہتا ہوں، تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں باپ کی محبت نے جوش مارا، اور میرے دل میں خیال آیا کہ میرا جو قیمتی تکیہ ہے وہ میں ابا کے پاس لے کر کے پیش کروں، ابا کے پاس لا کر پیش کروں۔ اب تکیے تو دوسرے بھی بہت تھے گھر میں، مگر شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ کی نظر میں سب سے قیمتی تکیہ وہ تھا جو اپنا تھا۔ تو کہا کہ میں وہاں سے کمرے سے بھاگتا ہوا گیا اور میری زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ ابا میں ابھی اپنا تکیہ لے کر کے آ رہا ہوں، یعنی میں میرا تکیہ لے کر آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکیہ ہاتھ میں لے کر خوشی خوشی باپ کی محبت کے جذبات کے ساتھ جب میں اپنے والد کی خدمت میں پہنچا تو ابا جی نے تکیہ تو لے کر ایک طرف رکھ دیا، ایک ہاتھ سے دونوں ہاتھ میرے پکڑ لیے اور زور سے تماچا مارا، اور تماچا مار کر یہ کہا کہ ابھی تو تم نے کچھ کمایا نہیں اور میرا تکیہ، ابھی تو تم نے کچھ کمایا نہیں اور میرا تکیہ۔ میرے بھائیوں میں کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ یہ معاملہ اپنے 3 سال کے بچے کے ساتھ نہ کیجیے، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ اور مولانا یحییٰ صاحب کے ہاتھ میں بہت فرق ہے۔ یہ ایک اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کا ہاتھ تھا، یہ میرا اور آپ کا تماشا نہیں ہے، یہ مولانا یحییٰ صاحب کا تماشا ہے جو حضرت گنگوئی نور اللہ مرکزہ ہو کے بہت ہی خصوصی مسترشد تھے، اپنے زمانے کا ولی تھا، اس ہاتھ میں پتہ نہیں اللہ نے کیا رکھا ہوگا اور پتہ نہیں اس موقع پر اللہ نے کیا الہام فرمایا ہوگا ان کے قلب پر کہ مولوی زکریا کے ساتھ ایسا معاملہ کرو۔ ہاتھ پکڑا، ایک تماچا مارا۔ شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بڑا ہوا، بڑا میری عمر جب بڑی ہوئی، اور جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو اس کی نظر میں ترجیحات اور پریفرنسز بدل جاتے ہیں، بچپن میں ٹوئز بہت قیمتی ہوتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد پھر کاریں، فیکٹریاں، دکانیں، گھر، کپڑے۔ تو شیخ الحدیث صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا تماچا پتہ نہیں کس نیت سے تھا، اس تماچے کی برکت سے پوری زندگی دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اس دنیا میں ہمارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ کیسی تربیت کا اثر ہوا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے ہمارا نہیں، اللہ کا ہے، اللہ کا۔ تو میرے بھائیوں، بچپن میں جو تربیت کی جاتی ہے اس کا بہت اثر ہوتا ہے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ میلے میں چلا گیا، فیر میں، مگر وہ اس زمانے کے فیر تھے جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی تھی، میلہ، اس میں کھانے پینے کی چیزیں ملتی تھی، عید کا دن ہوتا تھا تو مارکیٹ جیسی لگ جاتی تھی، اس کو میلہ کہتے تھے۔ میلے میں گیا میرے والد صاحب کے ساتھ، تو میرے والد صاحب نے مجھے اپنے کرتے کا دامن پکڑوایا اور کہا کہ اس کو پکڑ کے رہنا، اس کو پکڑ کے رہنا، اس سے کہ اگر اسے تو نے چھوڑ دیا تو گم ہو جائے گا۔ میلے میں ہزاروں آدمی آتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں دیکھتے دیکھتے میری گرفت ڈھیلی ہوتی چلی گئی، اس لیے کہ میرا ذہن جو ہے ابا سے الگ ہو گیا اور دائیں بائیں جو شور ہو رہا تھا جو کھیل کود جو کچھ بھی دیکھ رہا تھا بالآخر میرے ہاتھ سے وہ دامن چھوٹ گیا. دامن چھوٹ گیا, ابا آگے چلے گئے, میں آگے پیچھے ہو گیا. اب تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا, میں نے ابا کو دیکھا تو ابا غائب. میں نے رونا شروع کیا, چیخنا چلانا شروع کیا, کسی نے مجھے پکڑ لیا, تسلی دینے کی کوشش کی, مگر مجھے تو اپنے ابو کی ضرورت تھی. اب ابا ادھر پریشان, میں ادھر پریشان. پھر آخر کسی طرح ابا کے ساتھ ملاقات ہو گئی. تھا بچپنا ہمارا, کہا کہ ابا نے مجھے پکڑا اور پکڑ کے ایک تماشا مارا زور سے, اور تماشا مارا اور تماشا مار کر یہ کہا کہ نالائق, میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ دامن کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ورنہ میلے میں گم ہو جائے گا. تو شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تماشے کی برکت یہ ہوئی کہ ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جو بزرگوں میں سے کسی بزرگ کا دامن پکڑ کے نہیں رہتا وہ دنیا کے میلے میں گم ہو جاتا ہے. دیکھو کتنا فائدہ ہوا. یہ تربیت کے واقعات ہیں میرے بھائیو. میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں, اپنا واقعہ. میں جب دارالعلوم بری میں پڑھتا تھا تو بہرحال میں اتنا بچپن میں تو نہیں تھا, میری عمر 19-20-22 سال کی ہو چکی تھی, مگر ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی بچپن سے ہماری تربیت عجیب انداز سے فرماتے تھے. تو میں جب دارالعلوم بری میں پڑھتا تھا تو ایک دن میں گھر آیا اور ابا کے ساتھ ہم دو ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو ابا نے مجھے قریب بلایا, اپنے بیٹھے ہوئے تھے زمین پر, میں قریب بیٹھ گیا اور بہت محبت سے باتیں فرماتے تھے. تو مجھ سے ابا نے یہ فرمایا کہ بچپن میں آم کی مینگو کی سیزن میں تم لوگ آم کو گرانے کی کوشش کرتے تھے, وہ کچھ تجھے یاد ہے؟ میں نے کہا یاد ہے بالکل. اس لیے کہ ہمارے گھر کے بالکل پڑوس میں ایک آمبے کا درخت تھا, اس پر ہم بچے پتھر پھینک کر گرانے کی کوشش کرتے تھے. آم چھوٹے اتنے تھے کہ چڑھ نہیں سکتے تھے تو نیچے سے پتھر مارتے تھے, اور یہ بڑے جو ہے گھر والے وہ دیکھتے تھے کہ میں بچے اوپر سے مینگو کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے کہا ہاں یاد ہے, مجھے خوب یاد ہے, اور میرا ابھی سفر ہوا ہندوستان کا تو ابھی تک وہ درخت وہاں کھڑا ہے, اور میرے ساتھ میرا بچہ احمد تھا تو میں نے اس کو یہ کہا کہ ہمارے والد صاحب جس درخت کی مثال سے ہمیں ایک بات سمجھاتے تھے وہ یہ درخت ہے. میں نے کہا مجھے یاد ہے کہ کیا کرتے تھے؟ تو پوری تفسیر انہوں نے مجھ سے بلوائی پہلے. میں نے کہا ہم پتھر مارتے تھے, نہیں گرتا تھا میں نے کہا دوسرا مارتے تھے, نہیں گرتا تھا میں نے کہا تیسرا مارتے تھے, نہیں گرتا چوتھا مارتے تھے. اس وقت تک مارتے رہتے تھے جب تک کہ گرتا نہیں تھا. بچپن میں تو لوگ تھکتے بھی نہیں ہیں, گھنٹے گزر جاتے ہیں پھر بھی. اب ہم تو متوسط درجے کے طالب علم تھے دارالعلوم بری میں. یہ ہمارے ذہن میں بچپن کا ایک واقعہ ابا نے بٹھا دیا, ابا نے بٹھا دیا ذہن میں پہلے بچپن کا, اور پھر مجھ سے یہ فرمایا کہ بیٹا دیکھو جب تم عالم ہو جاؤ گے, فارغ ہو جاؤ گے, دین کی خدمت میں لگو گے, اور ممبر پر بیٹھ کر جب لوگوں کو بات کرو گے تو یہ آم کے درخت پر پتھر مارنے کی طرح ہوگا. ایک بات تم نے کہی, ممکن ہے کہ کوئی فائدہ نہ ہو, دوسری مرتبہ وہی بات دہرائی, ممکن ہے کوئی فائدہ نہ ہو, تیسری مرتبہ وہی بات دہرائی. میرے بھائیو ایسا ہوتا ہے, جو نصیحت کرنے والے لوگ ہیں, واعظ کرنے والے لوگ ہیں, تقریر کرنے والے لوگ ہیں, ایک بات بار بار کہنے کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی اس پر تو کوئی بھی عمل نہیں کر رہا ہے تو تھک جاتے ہیں. مجھے میرے بہت سے علماء دوست پوچھتے ہیں کہ بھائی تو ایک بات کے پیچھے جب لگ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگوں میں کوئی تغیر نہیں آ رہا ہے پھر بھی لگا کیوں رہتا ہے, یہ جذبہ کہاں سے آتا ہے, یہ مایوسی کیوں نہیں ہوتی, ہوپلیسنس کیوں نہیں ہوتا, ڈسپونڈنٹ کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو اس کے پیچھے میرے بھائیوں میرے والد صاحب کی یہ تربیت کا اثر ہے. کتنی دیر لگی ہوگی میرے والد صاحب کو؟ صرف 10 منٹ, لیکن اس 10 منٹ کی تربیت کا عجیب اثر ہوا. ایک تو یہ کہ انہوں نے ایک مثال دی, مگر مثال کے ساتھ وہ باپ کا اندر کا جو اخلاص سے بھرا ہوا جذبہ تھا کہ میرے بیٹے کے دل میں میں کچھ داخل کرنا چاہتا ہوں, اس نے کام کر لیا. اس کی دعا, محبت, توجہ. ابا نے یہ کہا کہ ممبر پر بیٹھنے کے بعد جب تم کوئی بات کہو گے تو آم کے درخت پر پتھر پھینکنے کی طرح ہے, جس طرح وہاں اس وقت تک پتھر مارتے رہتے تھے جب تک آم گرتا نہیں تھا، اسی طرح ممبر پر سے بھی پتھر پھینکتے ہی رہنا کسی نہ کسی دن لگ جائے گا. کیا تربیت کا اثر اس کا ہوا میرے بھائیوں. اسی لیے کبھی مایوسی نہیں ہوتی. مشکل سے مشکل مسئلہ آتا ہے اور ایسا نظر آتا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ شاید کوئی عمل نہیں کرے گا، پھر بھی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں اور اس کا اثر ہوتا ہے، لوگ عمل کرتے ہیں میرے بھائی. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرو، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرو. ایسے تو سینکڑوں واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں کہ بچپن سے بچوں کی طرف. میں نے پہلے بھی یہ واقعہ بہت پہلے مسجد نور ہی میں عرض کیا تھا کہ میری چھوٹی ہمشیرہ ہے تو ان کے تین بچے ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے، ہمشیرہ بھی بہن بھی آئی ہوئی تھی، تو دو بچے، ایک بچی اور اس کا چھوٹا بھائی، اور وہ چھوٹا بھائی اب تو ماشاءاللہ 11 سال کا ہو گیا، اس وقت مشکل سے 3 سال کا ہوگا، ابھی ابھی بولنے لگا تھا. تو یہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر یہاں کے کلچر کے مطابق وہ کرسپس کھا رہے تھے، تو بڑی جو بچی تھی اس کی تقریباً 5-6 سال کی عمر ہوگی، اس بچی نے مجھے کہا کہ ماما وڈ یو لائک سم. تو میں نے اس کو یہ کہا، میں نے کہا کہ وی آر مسلمز اینڈ وی ڈونٹ سے وڈ یو لائک سم، وی سے ماما ہیو سم. یو ڈونٹ آسک کہ وڈ یو لائک سم، یو شوڈ سے ماما ہیو سم، پلیز شیئر ود می. یہ میں نے اس کو سمجھایا وہ بچی کو، اور وہ چھوٹا جو ہے وہ بالکل میرے گود کے قریب بیٹھا ہوا تھا اور یہ ہم دونوں کی گفتگو کو دیکھ رہا تھا، اس سے میں بات نہیں کر رہا تھا، وہ 3 سال کا. تو یہاں کا کلچر یہی ہے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ وڈ یو لائک اے کپ آف ٹی، آپ چائے پسند فرمائیں گے. اور ہمارا کلچر کیا ہے بھائی، ہمارا کلچر ایک تو یہ ہے کہ بہت سے گھروں میں تو پوچھے بغیر ہی چائے بنا لیتے ہیں، اور جو صحیح کلچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا پسند فرمائیں گے، ٹھنڈا یا گرم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو فیصلہ کر ہی لیا ہے آپ کو کھلانے پلانے کا، مگر آپ کی چاہت معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے اس کو یہ کہا، میں نے کہا ایسا بیٹا پوچھنا چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے ماما، آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے، آپ بھی لیجئے اس میں سے. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے. بہرحال ہو گئی بات. اب وہاں ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے تینوں، تو تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ کچن میں گئے. پھر تو ان کی دوسری جو بہن تھی وہ کچن میں تھی، اس کے سامنے واقعہ نہیں تھا، وہ بھی کرسپ کھا رہی تھی. تو اس نے جب مجھے دیکھا تو یہ بھی تربیت ہی کا اثر تھا کہ کھاتے ہوئے جو بھی آئے تو اس کو آفر کرنا. تو وہ پھر آگے بڑھی اور اس نے یہ کہا کہ ماما وڈ یو لائک سم. تو وہ جو چھوٹا تھا بالکل 3 سال کا، تو اس نے کہا کہ وی ڈونٹ سے دیٹ. دیکھو 3 سال کے بچے پر کیا اثر ہوا، وی ڈونٹ سے دیٹ، وی شوڈ سے ماما ہیو سم. دیکھو تربیت کا اثر. تو ان بچوں کو چھوٹا مت سمجھو، بچوں کی طرف میرے بھائیوں ہم توجہ نہیں کرتے. دیکھو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم جب گھر میں چلے گئے تو ان سے ملاقات کی، ان سے ملاقات کی، ان سے ملاقات کی، ان سے ملاقات کی، وہ جو چھوٹے چھوٹے 3-4-5-6 سال کے ہوتے ہیں ان کی طرف کوئی نہیں دیکھتا. جتنی توجہ آپ بڑوں کو دو اتنی ہی توجہ چھوٹوں کو دو، بیٹا کیا حال ہے، خیریت سے ہے، کیا حال ہے تمہارا، اس کو بھی توجہ دو. ہمارے یہاں ماحول یہ ہوتا ہے کہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، 4-5-7 آدمی جمع ہو جاتے ہیں، بچوں کہتے ہیں کہ جاؤ تمہیں پہلا روم میں جاؤ، آپ لوگ چلے جاؤ. یعنی کوئی بچپن ہی سے ان کی کوئی اہمیت نہیں، ان کا کوئی ریسپیکٹ نہیں. اہمیت اپنے ساتھ بٹھاؤ، اور اپنے ساتھ بٹھا کر ان کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرو تاکہ وہ آپ کے کلچر کو دیکھے، آپ کے اخلاق کو دیکھے. ہاں اگر کوئی ایسی پرائیویٹ سینسیٹیو بات ہے اس وقت اگر ان کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت فرماتے تھے کہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو دائیں طرف حضرت حسن کو بٹھاتے تھے، بائیں طرف حضرت حسین کو بٹھاتے تھے، کبھی کبھی زید ابن حارثہ کو بھی بٹھا دیتے تھے اپنے ساتھ، حضرت اسامہ ابن زید کو بچپن میں جب تھے. اور اتنا اہتمام کے منبر پر کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حسن حسین آ رہے ہیں، اور مجمع کی وجہ سے ذرا بچے ہیں تو گرتے پڑتے آ رہے ہیں، تو خطبہ بند کر دیا اور خطبہ بند کر کے منبر سے نیچے اترے، اور نیچے اتر کر کے آگے تشریف لے گئے اور اٹھا کر کے منبر پر لے آئے. حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نواسی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے نماز میں تو وہ کھیلتے کھیلتے اوپر بیٹھ جاتی تھی، اوپر بیٹھ جاتی تھی. ہمارے گھروں میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بچوں کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں. ہم بھی ہمارے بھائیوں کے گھر، بہنوں کے گھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ابھی نماز پڑھنے والے ہیں تو تم اس کمرے میں. میں نے کہا نہیں، یہاں رہنے دو ان کو، یہ اگر آگے پیچھے سے گھومے پھرے کچھ باتیں, ان کو دیکھنے دو کہ ماموں نماز پڑھ رہے ہیں, چچا نماز پڑھ رہے ہیں. کہا کہ بھئی یہ تو تم سجدے میں جائیں گے تو اوپر بیٹھ بھی جائیں گے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اگر یہ بیٹھ گئے تو ہم اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے. کھیلنے دو ان کو, کوئی بات نہیں, اس میں کیا ہو گیا. دیکھو میرے بھائیو, پیار محبت شفقت, اور اس کے بعد جہاں ضرورت پڑے ذرا آنکھیں بھی نکالو, تھوڑی سختی بھی کرو, تمہیں توجہ کرو اس کی طرف. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں بھائی دو باتیں ہیں. ایک بات کیا ہے کہ جس کے لیے بچہ پیدا ہو فلیحسن اسمہ, اس کا اچھا نام رکھو. دیکھو نام اپنی مرضی کا رکھو مگر بزرگوں سے پوچھ کر رکھو, علماء سے پوچھ کر رکھو. کبھی کبھی بعض لوگ بہت غلط نام رکھ دیتے ہیں. نام اچھے ہونے چاہیے, نام کا اثر ہوتا ہے. اگر نام غلط ہوا تو بچے کے اندر برے اثرات آئیں گے. نام اگر صحیح ہے, اچھا ہے, تو بچے کے اندر اچھے اثرات آئیں گے. اور اس کے بعد صرف نام رکھ لینا کافی نہیں ہے اچھا, بلکہ اس کے ساتھ پھر تربیت کا اہتمام کرو. تربیت میں محبت بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت سختی بھی, تنبیہ بھی, اور ان کو بچپن سے ان کی ذہن سازی کی کوشش کرو. اچھے ماحول میں, اچھی جگہ پر ان کو لے جاؤ. جو جن لوگوں نے دنیا میں کامیابیاں حاصل کی ہیں, ہمارے معاشرے میں کامیابیاں حاصل کی ہیں, ان کی طرف اشارہ کر کے بتاؤ کہ یہ صاحب جو ہیں بچپن میں ایسے رہے تھے, اتنی محنت کی تھی, تب جا کر یہ ایسے ہو گئے. بیٹا تم بھی اس طرح کرو گے تو ایسے ہو جاؤ گے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. میرے بھائیو دیکھو, آپ سب حضرات میں سے بہت سارے مجھ سے عمر میں بہت زیادہ بڑے ہیں, اس لیے میرے لیے یہ کہنا تو مناسب نہیں ہے کہ مجھے آپ حضرات سے زیادہ تجربہ ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ میری جتنے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے شاید آپ کی اتنے لوگوں سے ملاقات نہ ہوئی ہو. جتنے لوگ اپنی داستان ہمیں آ کر سناتے ہیں اتنے شاید آپ کو آ کر نہیں سناتے ہوں گے. آپ کا تجربہ اپنی جگہ پر ہم سے بہت اعلیٰ اور اونچا ہوگا, مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اولاد اگر کسی کی گھر میں بگڑ گئی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی سرمایہ دیا ہوا ہو اس کا چین اور سکون اٹھ جاتا ہے. بہت لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, اور ایسے ہم نے غریبوں کو دیکھا, فقیروں کو دیکھا, انڈیا وغیرہ کے سفر میں, افریقہ کے سفر میں, کہ گھر میں کچھ نہیں, پریشانی, فاقہ, مگر اللہ نے ان کو فرما بردار اولاد دی, نیک اولاد دی, اچھی اولاد دی. تو میرے بھائیو وہ اپنی اس بے چینی کو اولاد کے اخلاق کو دیکھ کر کے دور کرتے ہیں. مگر میرے بھائیو میں نے دیکھا کہ جن کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے, بے دین ہو جاتی ہے, مالدار گھرانے کے لوگ بھی آج پریشان حال نظر آتے ہیں. سب سے قیمتی سرمایہ یہ ہے ہمارا, سب سے قیمتی, امت کا بھی اور آپ کا بھی اور ہم سب کا. اور ہم سب کی اولاد یہ ہماری ہے, آپ کی اولاد ہماری, ہماری اولاد آپ کی ہے, یہ امت کی جتنی بھی اولاد ہے یہ ہم سب کی ہے. اسی لیے یہ اندر سے ایک کڑن ہے, ایک فکر ہے, اسی وجہ سے اس کو بار بار سمجھایا جاتا ہے. آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ توجہ فرمائیں, اور شہر کے اندر اچھے مدارس ہیں, اچھی تربیت کے انتظامات ہیں, اور جو کچھ بھی ان کے اخلاق کو درست کرنے والی چیزیں ہیں ان کی طرف ان کو متوجہ فرمائیں. باہر کا ماحول بہت خراب ہے, اسکول کے حالات بھی بہت بگڑے ہوئے ہیں, تو ذرا نظر بھی رکھنی چاہیے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے, کس کے ساتھ جا رہا ہے, کمپنی کیسی ہے. اللہ جل جلالہ وعمن وارو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.